أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجائے محمد وآل محمد حضرت محترم گرچہ عید کو گزرے ہوئے اب کافی ایام ہو چکے ہیں اور اب باسی عید کہنا بھی شاید مبالغہ آرائی ہوگی لیکن بہرحال خدا تعالیٰ آپ کو یہ ایام مبارک کرے جو عید کے ایام تھے اور اس کے بعد ہم اور آپ کو اسی ذمہ داری کو احساس کرنے کی توفیق دے دے جس کو ہم نے ماہ رمضان مبارک کے اندر احساس کیا ہوگا. ماہ شوال اس اعتبار سے انتہائی اہم مہینہ ہوتا ہے. آپ نے ایک مہینہ تزکیہ نفس کے لیے کوشش کی, ایک مہینے پروردگار عالم کی بندگی کے لیے کوشش کی, اور اس کے بعد جو ماہ شعبان شروع ہوتا ہے تو اصل حساب اب ہونا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے ایک مہینے میں حاصل کیا تھا اس ایک مہینے کی حاصل کی ہوئی چیزوں میں سے کیا چیز ہے جو اب باقی رہ گئی ہے. اب ذرا تصور کیجیے گا, آج مثال کے طور پر لگ بھگ 10 دن گزر گئے ماہ مبارک رمضان کو ختم ہوئے گا. اپنے آپ سے پوچھے گا جو کچھ رمضان میں آپ کی عادت رہی تھی اس میں سے کیا باقی ہے؟ آیا نمازیں اتنی نمازیں ہیں, تلاوت قرآن کریم اتنا ہے, دعائیں اتنی ہیں؟ اور اگر وہ سب نہیں ہیں تو ابھی تو صرف 10 دن گزرے ہیں, باقی ایک سال میں کیا ہوگا؟ 11 مہینے باقی ہیں دوبارہ اس ماہ مبارک رمضان تک پہنچنے میں جس کو گزرے ہوئے ابھی صرف 10 دن ہوئے. تو آپ کو اور ہمیں ماہ مبارک شوال کے اندر بہت ہوشیار ہونا ہوتا ہے, کیونکہ ماہ شوال میں ایک دفعہ ہم کہیں پہ گئے تو ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا, دکھایا تھا کہ ایک جیسے شیطان کی شکل بناتے ہیں معمولاً کارٹون کے اندر, شیطان ہے پوٹلی لادے ہوئے ہے اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ رمضان آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے. تو دکھایا مثلا شیطان پوٹلی لادے ہوئے جا رہا ہے, اب سمجھ لے شیطان غصے میں بھرپور واپس آ گیا ہے اور غصے میں بھرا ہوا ہے کہ ایک مہینہ مجھے زنجیروں میں جکڑا گیا ہے تو اب وہ پورا بدلہ لے گا آپ سے. اور اس 10 دن کے اندر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ شیطان نے آپ کے اوپر کیا کیا حملے کیے ہوں گے, کس چیز کو ختم کرنے کے لیے؟ وہ جو آپ نے ماہ مبارک رمضان میں حاصل کیا, آپ کی معنویت کو, آپ کی روحانیت کو, آپ کی اچھی عادات کو, اس تزکیہ نفس اور نفس کے کنٹرول کو جو آپ نے ایک مہینے میں حاصل کیا ہو, ان تمام کو زائل کرنے کے لیے اب شیطانی حملہ آپ کے اوپر پوری طاقت سے انجام پا رہا ہوگا. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو لیکچر پڑھا 10 دن کے بعد بہت آئیڈیل جگہ کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ ماہ مبارک رمضان میں ہوتا اور میں آپ سے کہتا شوال میں دیکھیے گا کیا ہونے والا ہے تو آپ سوچتے کہ کچھ نہیں ہونے والا, ہم کنٹرول کر لیں گے. اگر ہم عید کے ایام میں آپ سے ملتے اور آپ سے کہتے دیکھو چند دنوں میں بہت بڑی مشکل آنے والی ہے تو آپ کہتے ابھی عید کے دن ہے نا, بعد میں کنٹرول کر لیں گے. بہت اچھی جگہ پر ہے, 10 دن بعد اب اپنی حالت دیکھیے کیا ہو گیا. اچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ میں چند پوائنٹس اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فوراً کیا کرنا چاہیے اور اس کے بعد مجموعی طور پر زندگی کے لیے ہمارا کیا منصوبہ ہو سکتا ہے, چند نکات اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جو فوری کام آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، کون سی برائی ہے جو ماہ مبارک رمضان میں آپ نے کنٹرول کر لی تھی اب واپس آ رہی ہے، کون سی اچھائی ہے جو آپ نے ماہ مبارک میں حاصل کر لی تھی اب دوبارہ ہاتھ سے جا رہی ہے. یہ شیطان کے حملے کی زد ہے. فوراً اپنا مقایسہ کیجئے 10 دن پہلے سے، ماہ مبارک رمضان میں کون سی اچھائیاں تھیں جو آپ نے حاصل کر لی تھیں اور اب زائل ہو رہی ہیں، اور کون سی برائیاں تھیں جن پہ آپ نے کنٹرول کر لیا تھا اور اب وہ واپس آ رہی ہیں. کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے. فوری جو کام آپ کو کرنا چاہیے وہ اس بات کا ایک جائزہ لے کر اس اچھائی کو واپس لانے کی کوشش کیجئے اس کو شیطان آپ کے ہاتھ سے لے جا رہا ہوگا. مثلا چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرض فرمائیے ماہ مبارک رمضان میں پاکستان میں ایک پہلے زمانے میں سنت ہوا کرتی تھی، اب وہ کم ہو گئی ہے، ہر روز ایک سپارہ قرآن کریم کا لوگ پڑھا کرتے تھے. سنت تھی، معمولاً لوگ ایک دن میں ایک سپارہ پڑھ لیتے تھے. ہاں توجہ دے کے نہیں پڑھتے تھے، یہ ایک علیحدہ مشکل تھی، توجہ دے کے نہیں پڑھتے تھے، یوں ہی بس تیزی سے پڑھتے تھے. تو ہم اس زمانے میں اندازہ لگاتے تھے جب ہم کالج اسکول میں ہوتے تھے کہ ایک ایوریج سپارہ پڑھنے کے لیے 20 منٹ چاہیے، تو 20 منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیا کرتے تھے، توجہ دینی نہیں ہوتی تھی. دیکھیے گا آپ نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم تھوڑا سا زیادہ پڑھا ہوگا، دیکھیے گا اب کیا ہو رہا ہے، اب پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. الحمدللہ آپ کو ایک اچھا ماحول ملا ہوا ہے. میں ہمیشہ اس کو پرندے کے گھونسلے سے تشبیہ دیتا ہوں، جو آپ کا ہاسٹل ہے، جو آپ کو باہر کی فحشا، باہر کی گمراہیوں، باہر کی افراتفریوں سے بچا کر ایک پرسکون ماحول دینے کی کوشش کر رہا ہے. آپ ایک گھونسلے کے اندر ہیں، آپ کو الحمدللہ رب العالمین خدا تعالیٰ نے قدر محفوظ جگہ دے دی، اس جگہ سے فائدہ اٹھائیے. اگر آپ پہلے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے ماہ مبارک رمضان میں اور اب خدا نہ کرے نہیں کر رہے، اپنے آپ سے پوچھے گا اب کیا بدل گیا، اب کیوں نہیں کر رہا. پتہ نہیں ماہ مبارک رمضان میں فرض کیجئے آپ کنٹرول کرتے تھے اپنے نفس کے اوپر، کیا کنٹرول کرتے تھے، آپ بھوک و پیاس کو کنٹرول کیے ہوئے تھے. ایسا تو نہیں کہ اب شیطان آپ سے بدلہ لے رہا ہے بھوک اور پیاس کے معاملے میں. تو میں نے معمولاً اندازہ لگایا کہ ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کا وزن گھٹتا نہیں ہے، بڑھ جاتا ہے، اور شوال میں یقیناً بڑھ جاتا ہے، کیونکہ شوال میں گویا وہ جو بند لگا ہوا تھا وہ ڈیم ٹوٹ جاتا ہے. اور لوگ، ہمارے استاد کہا کرتے تھے، بہت سارے لوگوں کی وفات شوال میں ہے. یہ کیوں شوال میں مر جاتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ جو ماہ رمضان کی احتیاط ہے وہ شوال میں توڑ دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی کام ہو جائے. کنٹرول کیجیے اپنے اوپر، دیکھنے کی کوشش کیجیے کوئی خرابی نہ آ جائے آپ کے اندر. بہرحال اس ماہ مبارک شوال کے اوپر تھوڑا سا محنت کیجیے گا تاکہ آپ کی اور ہماری زندگی کے اندر یہ جو ماہ رمضان نے اچھی تبدیلی ایجاد کی تھی وہ اچھی تبدیلی اتنی آسانی سے زائل نہ ہو، تھوڑا سا شیطان کے کام میں رکاوٹ ڈالے. وہ جو اچھی دعائیں آپ ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے تھے، مثلا نہیں معلوم آپ کے ہاسٹل میں کیا شیڈیول رہا، بہت سارے علاقوں کے اندر دعا افتتاح روزانہ پڑھی جاتی تھی، یا دعائیں سحر روزانہ پڑھی جاتی تھی، یا ماہ مبارک رمضان میں کچھ نہ کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی دعا رکھی اپنے ساتھ با مفہوم، مفہوم کے ساتھ پڑھ جانے والی کوئی دعا، تاکہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہوشیاری رہے، بیداری رہے. یہ دعائیں انسانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. تو ان دعاؤں میں سے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ رکھیے تاکہ آپ کا ذہن اس کے حساب سے رہے. مثلا دعا افتتاح پہلے روزانہ پڑھتے تھے، کوشش کیجیے ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ ہی لیں کسی طرح سے، تاکہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر آپ کے اوپر رہے. ویسے ہفتے کی دعائیں جو پڑھنے والی ہیں ان میں ایک دعا سماعت بہت اہم دعا ہے، مفاتح الجنان کے اندر موجود ہے، جہاں دعا کمیل، دعا توسل، دعا عشرات، دعا مشلول وہاں ہیں، اسی جگہ پر دعا سماعت نام کر کے دعا ہے، سین میم الف اور تے. دعا سماعت جمعے کے دن مغرب سے پہلے پڑھے جانے والی دعاؤں میں سے، اس وقت کو بہت غنیمت سمجھیے. کوشش کیجئے جمعے سے مغرب، جمعے کے دن مغرب سے پہلے کے وقت کو علیحدہ سے نکال کے رکھیے. بعض اوقات میں کیا کرتا تھا کہ الارم لگا لیتا تھا اپنے موبائل میں، ایک پرماننٹ الارم جمعے کے دن مغرب سے آدھے گھنٹے پہلے کا، لگ بھگ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے کا الارم، تو وہ الارم بجتا تھا تو مجھے یاد آ جاتا تھا اب مجھے دعائے سماعت پڑھ لینی چاہیے. لوگ الٹی سیدھی چیزیں اپنے موبائل کے اندر رکھتے ہیں، آپ دعائے سماعت رکھ لیں جمعے کے دن آدھا پونا گھنٹے پہلے، آپ کو اطلاع ملے کہ آپ کو دعائے سماعت پڑھنی ہے, اسی وقت اپنے موبائل میں سے اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر, اس کی ساؤنڈ فائل چلا دیجئے, کم سے کم آپ دعائے سماعت تو پڑھ لیں گے, آپ کے موبائل کا ایک اچھا فائدہ ہو جائے گا. اس طرح کے کچھ کام کیجئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. بہرحال اس زمانے کی ماہ مبارک رمضان کی کچھ دعاؤں میں سے اپنے ساتھ رکھیے, قرآن کریم پر وقت دیجئے. اس کا میں ایک شیڈیول آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ پریکٹیکلی کیا کریں. آج میں کوشش کروں گا چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس سے آپ کی اور ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کر کے تبدیلی واقع ہو جائے. آپ نے دیکھے ڈاکٹر حضرات ٹپس دیتے ہیں صحت برقرار رکھنے کے لیے, کہتے ہیں مثلا فرض کیجئے کہ آپ 15 منٹ روزانہ ایکسرسائز کر لیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا, یا مثلا آپ شوگر تھوڑی سی کنٹرول کر لیں یہ فائدہ ہوگا, یا فیٹس کنٹرول کر لیں چربی وغیرہ تو یہ فائدہ ہوگا. آپ کو میں چند پوائنٹس دینے کی کوشش کروں گا آج جس سے ہماری اور آپ کی مانوی زندگی کے اوپر کچھ فائدہ ہو جائے, انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایک اچھی تبدیلی حاصل ہو. اچھا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں, مثلا درس کیوں رکھے جاتے ہیں, نماز کیوں ہے, کیوں پروردگار عالم نے دن میں 5 وقت نماز رکھی کہ مثلا آپ فجر ظہر عصر مغرب عشاء آپ نماز پڑھیں, کیوں کہا پروردگار عالم نے کہ اس طرح سے کریں. تو ایک جگہ پر خدا تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ ذکر ہے, فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حکم آیا پروردگار عالم کا, اِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَذَّكِّرْ اِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, ذکر کرو اے نبی کہ ذکر کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچائے گا. آج تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں ذکر کے اوپر اور اس ذکر سے آگے بڑھتے ہوئے ان پوائنٹس تک پہنچائیں گے. اصل انسانی زندگی کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذکر کرنا, ذکر خدا. ذکر خدا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ امام معصوم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, فرمایا یہ ذکر ہے لیکن اس سے بڑھ کر ذکر بھی موجود ہے. یعنی فرمانا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ذکر یعنی ورد کرنا تو ورد کرنا ذکر ہے, کوئی تسبیح پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, یہ ذکر ہے, اس سے بڑھ کر بھی ذکر ہے. وہ بڑھ کر ذکر کیا ہے؟ فرمایا دو ذکر, معصیت کے وقت خدا کو یاد کرنا, فرمایا یہ ذکر خدا. آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ آ جائے آپ خدا کو یاد کریں, خدا کی خاطر گناہ ترک کر دیں, یہ ہے ذکر خدا. ذکر عربی میں کہتے ہیں ریمائنڈر کو, جیسے میں نے ابھی مثال میں آپ سے کہا آپ نے اپنے موبائل کے اندر ایک الارم لگا دیا, مثلا فرض فرمائیے 5:15 جمعے کے دن بجنا شروع ہو گیا, یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ کو ذکر دلا رہا ہے. ذکر دلا رہا ہے, یاد دلا رہا ہے. کیا یاد دلا رہا ہے؟ کہ اب جمعے کا دن ہے, عصر کا وقت گزر چکا ہے, مغرب کا وقت نزدیک آ رہا ہے, آپ کو دعائے سماعت پڑھنی چاہیے. ذکر خدا یعنی ایک ریمائنڈر, آپ کو یاد دلانے والا کہ یہ کائنات خدا کی ہے تمہاری نہیں ہے, یہ کائنات خدا کی ہے, اس نے تمہیں ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے, تم سے حساب کتاب لے گا. فرمایا ورد بھی ذکر ہے لیکن اس سے بڑھ کر ذکر ہے, اور وہ بڑھ کر ذکر کیا ہے؟ پہلی بات فرمائی کیا؟ معصیت کے وقت ذکر خدا. آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ آیا ذکر خدا کیجئے, خدا کو یاد کیجئے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہا کہ بھئی ہم ہاسٹل میں رہنے والے, ہمارے سامنے کہاں گناہ آئے گا؟ کیوں نہیں ہو سکتا, دو آدمی بیٹھے ایک آدمی غیبت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, معصیت خدا ہے, ذکر خدا کیجیے. خدا کا ذکر کیجیے, اسے یاد دلائے کہ بندے خدا نہ اپنی عاقبت خراب کرو نہ میری عاقبت خراب کرو, ایک مومن کی غیبت مت کرو. یہاں پر آپ کہیں بیٹھے ہیں, آپ نے دیکھا زندگی ابس گزار رہے ہیں, کوئی ہدف نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, بس سستی میں گزر رہی ہے, ذکر خدا کریں, معصیت ہے, گناہ ہے. انسان اپنی زندگی کو بلا وجہ میں بلا مقصد گزارنا شروع کر دے, کیوں بلا مقصد گزارے؟ خدا نے ذمہ دار خلق کیا ہے. بس ایک ذکر ہو گیا عند المعصیہ گناہ کے مقابلے میں, ایک ذکر ہے اطاعت کے مقابلے میں, اطاعت کے مقابلے میں ذکر خدا. اطاعت کے مقابلے میں ذکر خدا کیا ہے؟ آپ کو اللہ کی اطاعت میں کچھ کرنا ہے, شیطان رکاوٹ بن رہا ہے, یہاں پہ ذکر خدا کیجیے. فجر کا وقت آ گیا ہے, آپ کو نماز پڑھنی ہے, شیطان آپ کو سلا رہا ہے, یہاں ذکر خدا کریں. ذکر خدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا کو یاد دلائیے, اپنے ذہن کو یاد دلائیے کہ یہ کائنات خدا کی ہے میری نہیں ہے, اس جگہ پر وہ کرنا ہے جو خدا نے چاہا ہے, میں نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں ذکر خدا. جگہ جگہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو یاد دلانا کہ یہ نظام خدا کا نظام ہے, یہ ہمارا آپ کا نظام نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی دعاؤں کے اندر, کبھی کبھی نماز میں, کبھی کبھی مصائب اہل بیت میں ہمارا دل خدا کو پہچاننے لگتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مثلا آپ دعا پڑھ رہے ہیں, کچھ دیر آپ نے دعا پڑھی, آپ کے دل پر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے. اس موقع پر چند سیکنڈ کے لیے یا چند منٹ کے لیے آپ کا خدا سے رابطہ بن جاتا ہے. ذکر خدا یعنی اس حالت کو 24 گھنٹے ایجاد کرنا. یہ حالت اولیاء کے اندر 24 گھنٹے رہتی, وہ 24 گھنٹے اپنے دل میں صرف خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے, ہم لوگ بعض اوقات خدا کا نام لے رہے ہوتے ہیں لیکن خدا کو یاد نہیں کر رہے ہوتے. اس کی شاید آسان ترین مثال خود نماز ہے. بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ذکر خدا ہے لیکن خدا یاد نہیں آتا. ذکر خدا کر رہے ہیں لیکن خدا یاد نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے ذکر نہیں ہے, یہ عادت ہے, یہ ورد ہے, یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں, ابھی آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, ممکن ہے آپ نے نماز پڑھنے میں 20 منٹ لگائے ہوں. پوچھے گا 20 منٹ میں کتنی دیر خدا میرے ذہن میں آیا. اور یہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں آیت اللہ دستغیب سے نقل کرتے ہوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں بس اتنا حصہ قبول ہے جتنے میں خدا یاد آئے, اس کے علاوہ قبول نہیں ہوگا. 10 منٹ نماز پڑھی, 1 منٹ خدا ذہن میں رہا, بس اتنا ہی قبول ہے, باقی حصہ قبول نہیں ہوا. پڑھ لیا آپ نے نماز, قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن قبول نہیں ہوئی ہے, ثواب نہیں ملا اس میں. ثواب اتنے حصے پہ ملے گا جتنے حصے میں خدا آپ کے ذہن میں رہے گا. بس ایسا نہیں ہوتا, اس ذکر کو کسی طرح زندہ کیجیے, یہ ذکر آپ کے ذہن کے اندر آ جائے کسی طریقے سے, اور اپنے نفس کو تیار کیجیے ذکر خدا کے لیے. ایک دائمی ذکر, اور میں نے عرض کیا دائمی ذکر کے اندر ورد بھی شامل ہے اور دائمی ذکر کے اندر دو امور شامل ہیں, ایک گناہ کے وقت ذکر خدا اور ایک اطاعت کے وقت ذکر خدا. اب ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک روایت میں امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اشد الاعمال ثلاثہ, تین چیزیں ہیں جو سخت ترین کام ہیں, تین چیزیں سخت ترین کام ہیں. انسان جو اللہ کی اطاعتیں انجام دیتا ہے اس میں سے تین چیزیں ہیں جو بہت سخت ہیں انسان کے لیے. پہلی چیز فرمایا انسان کا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا بہت سخت ہے. اشد الاعمال, انسان کا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا. اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا کسے کہیں گے؟ میں نے ابھی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی, میرے پاس وقت ہے, مجھے کچھ کرنا چاہیے اللہ کی اطاعت کے لیے, تحصیل علم کے لیے, انسان کی خدمت کے لیے, میں کچھ نہیں کر رہا, ایسے ہی پڑا ہوا ہوں, یہ میں اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہوں. میرے پاس امکان ہے کہ میں فضائل اخلاقی حاصل کر سکتا ہوں, حاصل نہیں کر رہا, اس کا مطلب میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں. میرے آپ کے پاس امکان ہے کہ میں اور آپ علم حاصل کریں, علم حاصل نہیں کر رہے, یہ میرے اور آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. پہلی چیز جو انسان کے لیے سخت ترین اعمال میں سے ہے, اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا. اپنے آپ سے سوال کرتے رہیے, میں اپنے نفس سے انصاف کرنے والا ہوں؟ جتنی صلاحیتیں خدا نے دی ہیں ان کو بروئے کار لایا ہوں؟ کیا کیا صلاحیتیں خدا نے دی ہیں اور کتنوں کو میں نے استعمال کیا؟ آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں. بس شدید ترین اعمال میں سے پہلا عمل انصاف اپنے نفس کے ساتھ, اور اس کے اوپر آپ جتنا غور کرتے جائیے گا آپ کے سامنے اس کی حقیقت کھلتی چلی جائے گی. کبھی اس طرح سے مت کیجئے گا جیسے دروس ہوئے آپ نے لکھ بھی لیا غور نہیں کیا, یقین فرمائی سب برباد ہو جائے گا. اس بیٹھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ تو آپ بیٹھیں گے گھروں کو چلے جائیں گے, کمروں میں چلے جائیں گے, معاملہ ختم ہو جائے گا. اہمیت اس وقت ہوگی جب یہ جو آپ روایات اہل بیت کی سن رہے ہیں ان کے اوپر توجہ دیں, ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. مثلا آج آپ نے یہ روایت سنی جس میں یہ اشد اعمال بیان کیے جا رہے ہیں, آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کریں, تب اس روایت کا آپ کو فائدہ ملے گا. ورنہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ روایت یہ میرے اور آپ کے گردن میں توق بن جائے گی قیامت کے دن. کیوں؟ ہم سے اس پر سوال ہوگا کہ جب تمہیں یہ علم ملا تھا تو تم نے عمل کیوں نہیں کیا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی تعقیبات میں سے ایک دعا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں من علم لا ينفع, ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہیں دیتا. یہ وہ علم لا ينفع بن جائے گا اگر آپ اور میں سنیں اور اس پر عمل نہ کریں. بس پہلی چیز اشد اعمال میں سے انسان کا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا, دوسری چیز لکھا ہے اپنے مومن بھائی کے ساتھ مواسات کرنا, مواسات کرنا مومن کے ساتھ. مواسات, مواسات کیا ہوتا ہے؟ ہم نے مساوات نہیں کہا ہے, فرمایا مواسات. مواسات کیا ہے؟ اپنے مومن بھائی کے ساتھ انس اور ہمدردی دکھانا. ایک دفعہ ہوتا ہے مساوات کرتے ہیں, آپ مساوات میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی دو, اس کے لیے بھی دو, یہ ہو گیا مساوات. مساوی 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 کی بات نہیں ہو رہی ہے, انس کی بات ہو رہی ہے, دلی ہمدردی کی بات ہو رہی ہے. اپنے مومن بھائی کے لیے دلی ہمدردی کا اظہار کرنا. مصیبت میں دیکھیں آپ کو یوں لگے جیسے آپ مصیبت میں, وہ پریشانی میں ہو آپ کو لگے جیسے آپ پریشانی میں. پریشانیوں میں ساتھ دیجیے, مصیبتوں میں ساتھ دیجیے, ہاں خوشی میں بھی ساتھ دیجیے, لیکن زیادہ اہم یہ کہ آپ اس کی مشکلات میں کتنا آپ اس کا ساتھ دیں, اس کو ہم کہتے ہیں مواسات کرنا. تیسری چیز فرمایا ہر حال میں خدا کا ذکر کرنا. سخت ترین اعمال میں سے ایک ہر حال میں خدا کا ذکر کرنا. ہر حال میں کیا مطلب؟ انسان اپنی زندگی کے اندر اتنا محو ہو جاتا ہے کہ یہ بھلا دیتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں. ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا. کاموں میں سے ایک کام یہی. اچھا اب ممکن ہے مجھے اس کے اور مصداق بتانے چاہیے تاکہ آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے, اور ممکن ہے کسی کے لیے اتنا زیادہ اہم نہ ہو, لیکن میں بعض اوقات عرض کیا کرتا ہوں. مثلا یہی عمل جب آپ میں اور چپل اتار کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہے آپ نے چپل کہاں اتارے؟ آپ کو یاد ہے آپ نے کس پوزیشن میں اتارے؟ ظاہر آپ کے لیے اتنا اہم نہیں ہوگا. آپ نے چپل اتارے, آپ کمرے کے اندر داخل ہو گئے. اب وہ چپل ٹیڑھی تھی یا سیدھی آپ کو کیا یاد؟ دروازے کے سیدھے ہاتھ کی طرف اتارے یا الٹے ہاتھ کی طرف, کیا یاد؟ صحیح ہے, آیا خدا کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے نظام میں تو ہے. اچھا اگر آپ اس موقع پر خدا کو یاد کرتے تو آپ کو کیا کرنا تھا؟ خدا نمتال کہتا ہے اس کے لیے آداب ہے, جب کمرے میں داخل ہو رہے ہو سیدھا پاؤں اٹھاؤ. کیوں حکم دیا؟ اس وقت بھی خدا کو یاد کرو. کہاں تک؟ کہہ رہے جب تم بیت الخلاء میں جا رہے ہو, ٹوائلٹ میں جا رہے ہو, تب بھی خدا کو یاد کرو. کیسے خدا کو یاد کرو؟ جب پاؤں اٹھاؤ تو الٹا پاؤں اٹھاؤ. خدا کیا چاہ رہا ہے ہم سے؟ چاہ رہا ہے اتنی اتنی سی جگہ پہ مجھے یاد کرو. چاہتا ہے ہر جگہ مجھے یاد کرو. کیوں اتنے آداب دیے ہوئے؟ دسترخوان پہ بیٹھو پہلے نمک کھاؤ. اچھا اگر میں دسترخوان پہ بیٹھوں گا نمک نہیں کھاؤں گا نمک نہیں چکھوں گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, اپنا نقصان کروں گا. خدا چاہتا ہے مجھے یاد کرو. کتنا یاد کروں؟ فرمایا اتنا یاد کرو کہ جب کھانا کھانا شروع کرو تو پہلے بسم اللہ کہو, جب کھانا ختم کرنے لگو تو الحمدللہ کہو. تو آپ میرا اور دل آپ کا دل کیا کہے گا؟ کہ خدا ہے ہم کھانا اپنی مرضی سے کھائیں گے, ہم اپنے مزے کے لیے کھائیں گے. کہہ رہا خدا نہیں ایسا نہیں ہوگا, میرے لیے کہو, میری نعمت ہے, شکر بجا لو. ہر چیز میں چاہتا ہے میرا ذکر کرو. اچھا اگر ذکر ہوگا تو کیا ہوگا اور نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ فرماتا ہے اگر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ بالکل ایسا ہے جیسے پاکستان کا پریزیڈنٹ آپ سے کہے تم مجھے ایک کال کرو پھر دیکھو میں تمہیں کتنی کال کروں گا. وہ اتنا بڑا پھر بھی کہہ رہا ہے میں ذکر کروں گا. اچھا میرے ذکر کرنے کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی اندازہ لگا ہم کتنے چھوٹے ہیں؟ اس ایک کراچی کے اندر تقریباً 1,20,00,000 کی آبادی رہ رہی ہے. میں اور آپ 1,20,00,000 میں سے ایک آدمی ہے. پاکستان کے اندر 16,00,000 کے قریب آبادی ہے. ہم اور آپ 16,00,000 میں سے ایک آدمی ہے. دنیا میں 1.3 اشاریہ مسلمان ہیں. 1.3 اشاریہ مسلمانوں میں سے میں ایک آدمی ہوں. دنیا کی آبادی 6 ارب ہے. میں 6 عرب میں سے ایک انسان ہوں اور خدا کہتا ہے تو میرے لیے اتنا محترم ہے کہ اگر تو مجھے یاد کرے میں تجھے یاد کروں گا. اور خدا کی دنیائیں کتنی ہیں؟ ہم اور آپ زمین کے اوپر ہیں, جو ایک سیارہ ہے اس دنیا میں موجود اربوں سیاروں میں سے ایک سیارہ. یہ کائنات میں آپ کی پہلی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اتنی وسیع ہے کہ اگر آج اس دنیا سے کوئی روشنی کی رفتار سے چلنا شروع کرے تو 10,000 سال تک بھی چلتا رہے تو کائنات ہے. کس اسپیڈ سے جا رہا ہے؟ روشنی کی رفتار سے. روشنی کی رفتار سے اگر سفر کرے, 10,000 سال تک سفر کرتا رہے تب بھی کائنات ہے. مادی کائنات کی بات ہو رہی ہے, مانوی کائنات کتنی وسیع ہے اس کا نہیں معلوم. مادی کائنات اتنی وسیع ہے, اس دوران کتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے آئیں گے؟ اتنے بڑے ستارے اور سیارے کہ ان کے مقابلے میں ہماری زمین ایسی ہے جیسے فٹ بال کے گراؤنڈ میں ایک کنکر. ہماری زمین کی حیثیت پوری کائنات میں, اگر کبھی آپ موقع ملے تو اس کے اوپر سائنس کی پریزنٹیشن موجود ہے, پوری کائنات میں ہماری زمین کی حیثیت پورے سمندر کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. شاید ابھی میں آپ کو اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا, لیکن کبھی آپ کو موقع ملے تو دیکھیے گا, پوری کائنات کے اندر ہماری زمین کی حیثیت سمندر کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی کائنات وسیع اور اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے یہاں موجود ہیں. سمندر کے تمام پانی میں ایک قطرے پر رہنے والا ایک چھوٹا سا انسان اگر خدا کو یاد کرے, خدا کہہ رہا ہے میں اسے بھی یاد رکھوں گا. اور اب یہ حقیر انسان کہتا ہے میں خدا کو کیوں یاد کروں؟ دیکھ رہا ہوں, یہ ہمارا ظلم ہے اپنے اوپر. نظام اس کا سے نظام, ہر چیز اس کی ہے. مثلا یہ جو پانی رکھا ہوا ہے, اگر انصاف سے پوچھئے یہ پانی خدا کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ یہ بھی خدا کو جانتا ہے. میں قبول کروں یا نہیں کروں, میں خدا کو مانوں یا نہ مانوں, میں اس کا شکر بجاؤں یا نہ لاؤں, یہ پانی شاکر ہے, یہ خدا کو جانتا ہے. لہذا جب خدا نے کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو بس اتنا سا کرتا ہے کہ اپنے زمین اور آسمان کو کہتا ہے کہ اے میرے لشکر, ایک ادنا سا کوئی ٹکڑا نکالتا ہے, کہتا ہے اس کے اوپر حملہ کر دے, معاملہ ختم. فرعون جیسے ظالم و جابر اور پر غرور اور پر تکبر شخص کو شکست دینے کے لیے خدا نے اپنے وسیع لشکر کے ادنا سے ایک فرد, ایک مچھر کو حکم دیا کہ اسے ختم کر دے, اور اس مچھر کے ذریعے فرعون بے بس ہو گیا. وہ فرعون کے جو 600,000 بنی اسرائیل کو کہتا تھا یہ تو مٹھی بھر ہے میرے سامنے, ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس خدا اور اس کی عظمت کے مقابلے میں وہ مجھ سے کہہ رہا ہے اگر تو مجھے یاد کر میں بھی تجھے یاد کروں گا. اس کے بعد میں کہتا ہوں میں کیوں یاد کروں؟ اب مجھے اور آپ کو اس کے اوپر بہت غور کرنا پڑے گا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کیسے یاد رہے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں, مثال کے طور پر اب جیسے میں آپ کے سامنے لیکچر دے رہا ہوں, آپ لیکچر سن رہے ہیں, ہم خدا کی بات کر رہے ہیں, شاید ابھی بھی خدا بھولا ہے, ابھی بھی خدا یاد نہ ہے. این ممکن ایسا ہو جائے. ہر چیز کے معاملے میں خدا کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے. چند پوائنٹس آپ کی زندگی کے لیے دیتا ہوں, عملی پوائنٹس جن کے اوپر آپ عمل کریں, کیونکہ مجھے اطلاع دی تھی کہ کچھ نئے دوست احباب بھی اس سال یہاں تشریف لائیں. کتنے لوگ ہیں جو نئے لوگ